السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب وہی ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ہم لوگ زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب پڑھ رہے تھے. پیج 48 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا، 49 سے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ آج. پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اصل میں آپ دیکھیں کہ وہی والی بات ہے کہ بخاری کی حدیث پڑھنے میں آئی، اور ویسے بارہ پڑھی بھی ہے وہ حدیث، لیکن اتفاق سے جب ایسے مسائل سامنے آتے ہیں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی چیزیں سامنے لاتا ہے جس سے انسان کا ذہن اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر کچھ ذہن میں شبہات ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں، تو جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال اور حرام دونوں واضح کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزوں کو واضح طور پر ہمیں کھول کر بتا دیا ہے، کچھ چیزوں کو ہمیں احادیث کے ذریعے سے بتایا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے، جیسے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اس کی چراگاہ جو اس کی باؤنڈری لائن ہوتی ہے، اس کی حدود ہیں. جو ان حدود کے قریب بھی جائے گا تو اس سے چانسز ہیں کہ وہ کراس نہ کر لے حدود کو. اور کچھ چیزیں ایسی جو مشبہات میں سے ہیں، یعنی جس میں شبہ ہے، تو جو ان مشبہات سے پرہیز کرے گا، شبہ سے بچے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، اور اس کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں شبہ والی ہوں تو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، اور جہاں ہمیں بالکل کلیئر احکامات ملتے ہیں اس کو ایز اٹ از ہمیں بجا لانا ہے. جس میں ہمیں واضح احکامات نہیں ملتے اس میں حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم حدود کے قریب نہ جائیں، کیونکہ قریب جانے سے پھر کیا چانسز ہے کہ کہیں ہم ان حدود کو پھلانگ نہ لیں، کراس نہ کر جائیں ہم اس کو. تو لہٰذا اس سے پہلے کا پہلے ہی ہمیں ان حدود کے اندر ہی رہنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے، اور حرام کے ہر جو دروازے ہیں یا جو شکوک و شبہات والے دروازے ہیں روزی کے، ان سب سے ہمیں بہت دور رہنے والا بنائیں، اور ہمیں اس سے دور رکھیں انشاءاللہ، آمین. آئیے حدیث کی طرف. مسئلہ نمبر 37، تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے. تحصیلدار مطلب جو عاملین زکوٰۃ ہیں، جن کو مقرر کیا جاتا ہے خاص طور سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا نؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم، رواہ ابو داؤد، حدیث صحیح. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی عمر بن شعیب کے جو دادا تھے وہ صحابی رسول تھے، تو وہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے، اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی فراہم کی گئی ہے نا لوگوں کو، کیونکہ اتنے سارے مویشی دور دراز جانا، جہاں پر وہ عاملین زکوٰۃ رہتے ہوں، جو تحصیلدار ہیں وہ رہتے ہوں، یا جو گورنمنٹ کے نمائندے ہوں وہ رہتے ہوں، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان تک مویشیوں کو لے جانا ظاہر سی بات ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اسی لیے تحصیلدار سے کہا گیا ہے، یعنی جو زکوٰۃ پر عامل جو مقرر کیا گیا ہے اس سے کہا گیا ہے کہ تم وہاں آؤ اور تم مویشیوں کو دیکھو اور پھر زکوٰۃ وہاں سے کلیکٹ کرو، نہ کہ جانوروں کو وہاں پر بلایا جائے. زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له فريدة الصدقة التي امر الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات اوار ولا تيأس ما شاء المصدق، رواه البخاری. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم لکھ کر دیا، وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وحی بھی آیا کرتی تھی، وحی خفی جسے ہم کہتے ہیں، اور حدیث قدسی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ڈائریکٹ آپ پر یہ باتیں القا فرماتے تھے، یعنی آپ کو ڈائریکٹ وحی ہوتی تھی اور آپ کے دل پر یہ باتیں القا ہوتی تھی، جس میں کوئی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو جس کا حکم دیا، اور وہ کیا تھا؟ زکات میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکات لینے والا خود چاہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کتنی سہولیات رکھی گئی ہیں آپ دیکھیں، اس کے باوجود بھی لوگ زکات نہیں دیتے ہیں، تو اب آپ خود بتائیں کہ لوگوں کی زیادتی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ دیکھیں کہ 2.5% رکھا ہے، بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے 2.5%، بہت کم۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ رکھ دیتے تو ہم کیا انکار کر سکتے تھے؟ آپ بتائیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ اچھا 50% دے دو زکات، آدھی دے دو، جتنا مال ہے تمہارے پاس 1,00,000 ہے، تم اس میں سے 50,000 تمہیں زکات میں دینے پڑیں گے، تو آپ دیکھیں اگر حکم ہوتا تو ہمیں کرنا ہی پڑتا تھا، ہم تھوڑی اس سے پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف 2.5% رکھی ہے، صرف 2.5%، یعنی 3 کا فگر بھی نہیں آ رہا ہے، 2.5، کتنا کم ہے آپ بتائیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ علی الیمنی قال فی آخر الحدیث وتوقع کرائم اموال الناس، رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا، زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ دونوں احادیث کو ملا کر جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ جائیں گے، وہ چھانٹ چھانٹ کر اچھا والا مال نہیں نکالیں گے، کہ اچھا والا مال زکوٰۃ میں لے لو اور بیکار مال چھوڑ دو، پھر نر نہیں لیں گے، یعنی جیسے ہم میل جینڈر کہتے ہیں تو نر۔ اور اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا ہونا چاہیے یہاں پر، تو زکوٰۃ دینے والا اگر خود چاہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن خود سے جو عاملین زکوٰۃ ہوں گے وہ خود سے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اچھا والا مال دے دو یا یہ نر ہی دو، نہیں، بلکہ اگر جو دینے والا ہے وہ دینا چاہے اپنی طرف سے تو الگ بات ہے، لیکن خود سے نہیں مانگا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ والی حدیث دوبارہ یہاں پر آئی، جو یمن کی طرف جب آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو حاکم بنا کر بھیجا تھا گورنر کے طور پہ، تو اس میں جو حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی، وہ حدیث بار بار ہر مسئلے کے حل کے لیے آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو ایک ہی حدیث ہے، آپ دیکھیں اس سے کتنے سارے مسائل کا حل ہمیں ملتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایکچولی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واقعی میں وہ حکمت سے بھری باتیں ہیں، اور یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اس کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ آج ہم تک اسی طرح سے پہنچی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پہنچانے والوں کو، جن لوگوں نے اتنی محنت کر کے یہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے، یعنی بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ اب یہ بات آپ دیکھیں کہ ایک تو ہیلا سازی، اور اگر الگ الگ ہو تو ملا کر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں، اور اگر ملا کر ہے تو الگ الگ کر کے زکوٰۃ دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے انسان بھلا کیسے ہیلے سازی کر سکتا ہے آپ بتائیں؟ لیکن ہیں ایسے لوگ جو کرتے ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ وہ بینک میں اپنی اماؤنٹ رکھواتے ہیں، یا ان کے پاس جو کرنسی ہے وہ اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں، اور جب سال ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے ایک مہینہ پہلے یا کچھ دن پہلے وہ منی اپنے نام ٹرانسفر کروا لیتے ہیں پیسہ، یا کچھ اسی طرح کا معاملہ جو لین دین ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، گولڈ جو بھی ہے، تو ایک سال اپنے نام رکھتے ہیں، ایک سال بیوی کے نام رکھتے ہیں، اور ایک سال ہونے سے تھوڑا ایک مہینہ پہلے ہی کسی کے نام پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ سال تو ہوا نہیں لہٰذا زکوٰۃ سے ہم فارغ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہی تو ہیلا سازی ہے نا، جیسے کہ یہود کیا کرتے تھے، ان کے علماء کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، اور ساری جو خرابیاں عام تھیں یہود میں وہ یہی تو تھیں کہ سود کو انہوں نے ہیلے بہانوں سے جائز قرار دے لیا تھا، اور صدقے سے اپنے آپ کو برذمہ قرار دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر مال الگ الگ ہو تو ان کو ایک نہ کیا جائے، اور اگر ایک ہو تو ان کو الگ الگ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر الگ الگ ہو تو دینے والے کا نقصان ہے، کیونکہ اس کا جو نصاب ہے جس چیز پر، وہ وہاں تک پہنچ نہیں رہا۔ جیسے گولڈ کا اگر دیکھا جائے تو اس میں جو شرط ہے کہ گولڈ جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ چاندی کو ملا کر گولڈ اور چاندی ایک کر دیں اور پھر زکات دیں. نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا سونا ہے تو آپ اس کو لے کر ملا لیں اور پھر اس کے 2.5% زکات دیں. نہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. تو سونے کا جو نصاب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپروکسیمیٹلی 85 گرام بنتا ہے. کچھ یہاں کتاب میں 87 گرام لکھا ہے, لیکن 8.5 تولے سونا, تو 8.5 تولے سونا تو کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سمجھے 50 تولے یا 40 تولے چاندی ہے اور اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے, تو اب دونوں کو ملا کے تو زکات کا نصاب بن جاتا ہے اماؤنٹ اگر دیکھیں تو. لیکن نہیں, ایسا کرنا درست نہیں ہے. چاندی اپنے نصاب کو پہنچ جائیں گے وزن کے برابر تب اس پر زکات ہے, اور سونا اپنے وزن کے مطابق جب نصاب تک پہنچ جائے گا تب اس کے اوپر زکات ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابوبکر رضی اللہ عنہ كتب له فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة رواه البخاري. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکات کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ زکات کے ڈر سے جدا جدا مال کو یکجا, اور یکجا مال کو زکات کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ یعنی الگ الگ نہ کیا جائے. یہ بخاری کی روایت ہے, اور یہاں وضاحت انہوں نے دے دی ہے, اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے, یعنی دو الگ الگ چیزوں کو ملا کر مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40-40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکات ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر 3 آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی. مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکات ہوگی. لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. ایسی سب صورتیں منع ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 الگ لوگ تھے سمجھے, ان کے پاس 40-40 بکریاں تھیں, اور بکریوں کی زکات یہ کہ 40 بکریوں پر ایک بکری ہے. تو اب اگر یہ 40 بکریاں الگ الگ 3 لوگوں کے پاس ہوں گی تو ایک ایک بکری زکات دینی ہوگی. اب اگر یہ کوئی کہتا ہے آ کر کہ اچھا نہیں, آپ کے پاس تو 120 بکریاں ہیں لہٰذا آپ یہ زکات زیادہ دیں, یا اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ہی کے پاس بہت زیادہ ہے اور وہ اگر یعنی 240 بکریاں ہیں اور وہ اس کو الگ الگ کر لے تو اس کو 3 کے بجائے 2 ہی دینی پڑے گی, تو یہ چیز درست نہیں ہے. تو یہ ایکچولی جانوروں پر ہے, جن کے پاس جانور ہے یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جانور نہیں ہے بلکہ کرنسی ہے. زیادہ تر یہ جانور دیہاتوں وغیرہ میں فارم ہاؤس پر اور اس طرح کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ویسے بھی جو جانور دودھ دینے والے ہوں اور جن سے آمدنی ہو رہی ہو ان پر زکاتے اگر وہ بہت زیادہ ہوں, اس مقدار کو پہنچتے ہوں, اور اگر وہ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں کوئی جانور, اس پر زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا, کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کے پاس جو کسان ہوتے ہیں اگر ان کے پاس جانور ہے تو وہ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوتے ہیں, بلا وجہ کوئی جانور پالتا نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی کسی کی دودھ ڈیری ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ گائیں اور بھینسیں ہوں, اس صورت میں اس کو زکات دینی پڑے گی. مشترک کاروبار میں, ایک منٹ اوپر کا سیکنڈ والا دیکھ لیجئے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. زکات وصول کرنے والے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے. مثلا اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر 1 بکری زکات ہوگی. زکات لینے والا 80 بکریوں کو 40 کے 2 حصے شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لے سکتا. اور جیسے ہم نے اوپر بات پڑھی نا کہ اب اگر کسی کے پاس 80 بکریاں ہیں تو اب زکات لینے والے نہیں کہے کہ اچھا 40-40 اس پر ایک ایک بکری دو, تو نہیں, 40 سے اوپر جب تک کہ اس کی دوسری تعداد نہیں پہنچتی ہے تب تک کہ 2 بکریاں نہیں ہوں گی. اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے اس کا ڈیٹیل میں کہ کتنی بکریاں ہوں تو پھر 2 ہے اور کتنی ہو تو 3 ہے, اور اونٹنی کا بھی. مشترک کاروبار میں حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکات ادا کرنی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابو بکر رضی اللہ عنہ كتب له فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے زکات کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں, یہ بخاری کی روایت ہے. اب دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کی ساری ڈیٹیل سن رکھی تھی اور لکھ رکھی تھی, کیونکہ جب ان کے پاس لکھی ہوئی تھی جبھی تو انہوں نے آگے بھی پہنچایا نا, اور آگے بھی یہ صحیفے یا یہ احادیث لکھ کر دی جانے لگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایسے احکامات ہیں, ایون علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک اسی طرح سے صحیفہ تھا جس میں کچھ احکامات دیت وغیرہ کے وہ لکھے ہوئے تھے. اور پھر کئی صحابہ کرام جو باہر دور دراز سے آتے تھے وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہمیں فلاں فلاں چیز کے بارے میں لکھوا دیجئے, تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ فلاں کے لیے فلاں چیز لکھ دو, جیسے مثال کے طور پر نماز کا طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. جیسے ایک ابی شاہ آئے تھے یمن سے, انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا خطبہ حجت الوداع ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے لکھ کر دے دیا جائے, تو اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ اکتب لی ابی شاہ, ابی شاہ کے لیے وہ لکھ دو تم, یعنی خطبہ, اور ان کو لکھ کر دیا گیا تھا وہ خطبہ, اور کہا تھا کہ سالہ سال تک وہ ان کے خاندان میں رہا وہ لکھا ہوا خطبہ. تب یہاں پر جو ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ جو بار بار ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں, اور جب وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لکھ کر رکھی ہوئی تھی جو ان کو اللہ کے رسول سے ملی تھی, کہ وما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بینہما بالسویہ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں, یعنی دو لوگوں نے مل کر کوئی کاروبار کیا ہے, مشترکہ کمپنی ہے اور کاروبار شروع ہوا ہے, تب اس میں سے ایک کاروباری نے 50,000 لگایا, اس کے پارٹنر نے 50,000 لگایا, اب دونوں اپنے اپنے 50,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر دونوں مل کر نہیں نکالتے ہیں ساتھ میں, تو پھر جس نے 50,000 لگایا تھا وہ اپنی خود کی نکال دے, اور دوسرے والا اگر نہیں نکالتا تو وہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہے. مثلا ایک کاروبار میں دو آدمی برابر کے سرمایے سے شریک ہیں, پارٹنر ہیں, تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک کے زکوٰۃ کی نصف نصف رقم ادا کریں گے. دونوں نے مل کر سمجھے 1,00,000 یا 2,00,000 اماؤنٹ لگائی تھی, سال کے آخر میں اسی 2,00,000 یا 1,00,000 کی زکوٰۃ 2.5% ادا کی جائے گی. اسی طرح سے اگر کوئی نہیں ادا کرتا ہے تو یہ اس کی پھر ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دے ہے اور اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے ادا نہ کریں تو حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یعنی آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس سٹارٹ کیا, اب اگر بہت سارے لوگ ہیں اس میں, اس بزنس میں اب اگر وہ 3-4 لوگ ہیں جو پارٹنرشپ میں ہیں, تو وہ 3-4 لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, تو آپ کو چونکہ الحمدللہ شعور ہے, احساس ہے اور آپ کو معلومات بھی ہے, تو آپ اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے. وہ نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کے عمل کے جواب دے ہیں. حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. ان علی رضی اللہ عنہ ان العباس رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته ان تحل فرخص له فی ذلک, رواہ الترمذی حدیث حسن. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا, یعنی پہلے, تو آپ نے ان کو رخصت دے دی, یعنی دی جا سکتی ہے, سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے, لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے. عن عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ استعمل علی الصدقۃ فلما رجع قیل له اين المال قال وللمال ارسلتنی اخذناه من حيث كنا ناخذه على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وودعناه حيث كنا ندعه, رواه ابن ماجہ حدیث صحیح. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہیں زکوٰۃ کا تحصیل دار مقرر کیا گیا, جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے, انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا, ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لیا کرتے تھے, اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں پر عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کرنے کا علاقہ تحصیل دار کا احاطہ اقتدار, یعنی جہاں پر وہ گورنر ہے وہاں تک ہے, لیکن ضرورت پڑنے پر کہیں دوسری جگہ بھی زکوٰۃ بھیجی جا سکتی ہے, اور اس کے کئی دلائل ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, صحابہ کرام سے اور اس کے بعد کے ادوار سے بھی ثابت ہے کہ اگر کہیں اور ضرورت ہو تو زکوٰۃ وہاں بھیجی جا سکتی ہے، کیونکہ آج کل اس کو بھی ایک ایشو بنایا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل فارن کنٹریز میں ہیں، اور فارن کنٹریز میں ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اکثریت جو میجورٹی ہے الحمدللہ صاحب حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ اسی بنا پر تو ہم جیسے ہمارے ممالک سے لوگ جاب کرنے گئے ہیں باہر ممالک میں، تب چونکہ باہر ممالک میں الحمدللہ اکثریت کی حیثیت اچھی ہی ہوتی ہے، صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ وہاں دینا زیادہ بہتر لگتا ہے جہاں پر مستحقین کی تعداد زیادہ ہو. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایسے جو کنٹریز ہیں، ایک تو پہلی بات جہاں پر غیر مسلم ہوں اقتدار میں، تو وہاں پر مسلمان ویسے ہی پیسے جاتے ہیں، تو ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے اس جگہ دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى الیمن فقال فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقہ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم رواہ البخاری. یہ حدیث ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. پھر اور ایک مسئلے کے حل کے لیے اور دلیل کے لیے اس کو لایا گیا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی جہاں کے مالدار تھے وہیں رہنے والے، اطراف میں رہنے والے جو غربا ہیں ان کو دی جائے گی. اب اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر واقعی میں کوئی غریب نہیں ہے آپ کے ایریے میں، فارن کنٹریز یا کہیں پر بھی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں، کہیں اور بھی دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد ورد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی الصدقۃ فقال یا ابا الولید اتق اللہ لا تعطی یوم القیامۃ ببعیر تحمله له رغاء او بقرۃ لها خوار او شاۃ لها سغاء قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلک لک ذلک قال اي والذي بنفسي بيدي قال فوالذي بعثك بالحق لا اعمل لك على شيء ابدا رواه الطبراني حديث صحيح. بہت ہی اہم حدیث ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو الولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی آؤ جو ڈکا رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو میاں رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایمانداری کا پتہ چلتا ہے. اس سے جو دو تین اہم ہمیں پوائنٹ ملتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بیت المال کا پیسہ ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تمام جو اس وقت امت کے غربا ہیں ان سب کا حق ہے. تو اگر بیت المال کے مال میں کوئی خیانت کرتا ہے تو یہ عام خیانت سے بڑھ کر خیانت ہوگی، عام چوری سے بڑھ کر چوری ہوگی. اور پھر یہاں پر اصل میں زکوٰۃ اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس مویشی ہوا کرتے تھے، یعنی یہ جانور، تو اسی لیے ان کے نام لیے گئے ہیں کہ چاہے وہ بکری ہو یا اونٹ ہو یا گائے ہو، جو کہ اپنی اپنی آوازیں جو نکالتے ہیں وہ جانور، وہ آوازیں نکال رہی ہوگی، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں زکوٰۃ کے مال میں خرد برد کی تھی، یعنی خدا نخواستہ چوری کی تھی. تو یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس قدر حساس ہیں، وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا عامل کا. ظاہر سی بات ہے، انسان کو بعض اوقات اپنے اوپر اس طرح سے ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں بچ پاؤں گا نہیں بچ پاؤں گا، اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی کمی زیادتی ہو گئی تو مجھ سے تو یہ پوچھ ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی. اور یہی وہ احساس ذمہ داری تھا جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرون اولی کے مسلمان تھے وہ ان کے اندر ایمانداری، امانت، یہ بدرجہ اتم موجود تھا. لیکن دھیرے 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 یہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں، اور بیت المال کا مال تو بس صرف کچھ لوگوں کے مخصوص اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ ہونے لگا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، جتنے بڑے بڑے ایسے ہمارے ادارے ہیں, جیسے کسٹم کا ادارہ آپ نے دیکھا ہوگا, یا جو بھی ایسے ادارے جہاں سے انکم بہت زیادہ ہوتی ہے, انکم ٹیکس ہم جس کو کہتے ہیں, تو وہاں پر کام کرنے والوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ میں سے کسی کو ایسا عہدہ دیا ہے کہ جس کی بنا پر بہت سارے لوگ آپ سے آ کر ملتے ہوں, اب اگر بعض وقت ہوتے کچھ لوگوں کا کام اٹکا ہوا ہوتا ہے, اب وہ کام پورا کروانے کے لیے, جلدی کروانے کے لیے لوگ ہو سکتا ہے آفر کریں اور لوگ کرتے ہیں آفر, تو اس وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ نہیں, ہم کسی سے کوئی تحفہ نہ لیں, ہم کسی سے کوئی ایسا مال نہ لیں یا پھر اس میں کچھ خرد برد نہ کریں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا آپ اتنے کا بل بنا دیجئے اور جو ہمیں یعنی کانٹیکٹ ملا ہے یا جو آرڈر ہے یا فلاں فلاں معاملہ ہے, تو اگر آپ ہم کو اتنا بل بنا دیتے ہیں, جیسے 50 کی چیز خریدی, بل 100 کا بنایا اور پھر کہتے کہ 25 تم کو دے دیں گے, 25 ہم رکھ لیں گے, استغفر اللہ. تو یہ سب کیا ہوا؟ خرد برد ہوا, یہ دھوکہ دینا ہوا, یہ امانت میں خیانت ہوئی, چیٹنگ ہوئی, اور یہ سارا مال حلال نہیں ہے, یہ غلط طریقے سے آئی ہوئی آمدنی ہے, اور حرام کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. کسی نہ کسی طرح سے انسان مارا جاتا ہے, یعنی اس کی وہ جو غلط آمدنی ہے وہ کوئی نہ کوئی صورت میں نکلتی ہے اس کے جیب سے. بہرحال اس سے اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں آ سکتی, کیونکہ اس نے لوگوں کو چیٹ کیا نا, اس نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا, اس نے اسے غلط طریقے سے استعمال کیا. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, خصوصاً جہاں پر ٹیم ورک ہو رہا ہو, جہاں پر کوئی آرگنائزیشن چل رہی ہو, ایسی صورت میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہ کر کام کرنا ہے کہ ہر چیز کا ہم حساب رکھیں. جیسے شاید میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی وہ واقعہ ڈسکس کیا تھا, کسی آرگنائزیشن کے کوئی ایک تھے منشی, جس کو کہتے ہیں نا, پہلے زمانے میں منشی کہا جاتا تھا, آج کے دور میں آپ اس کو اکاؤنٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جو پورے ٹیم کی یا جو آرگنائزیشن کی تمام ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو مالی امداد سے ریلیٹڈ ہیں, اس کا حساب کتاب رکھنا, کہاں کتنا خرچ ہوا, کہاں سے کیا آیا, ان سب کا حساب کتاب رکھنا. تو ان کو ہمیشہ پینسل دی جاتی تھی اور کاپی دی جاتی تھی کہ روزانہ جتنی آمدنی ہے اس کا حساب آپ لکھ لیں اور جتنا خرچ ہوا اس کو آپ لکھ لیں. اب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب اتنے, وہ بھی بہت کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ حساب کتاب لکھتے تھے اور وہ پینسل سے لکھا کرتے تھے, اور وہ پینسل کو وہ کبھی بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا, اور پینسل بہت چھوٹی رہ جاتی تھی, تو تمام دفتر کے لوگ ان سے کہتے رہتے تھے کہ یہ پینسل آپ پھینک دیجیے, اب دوسری لے لیجیے, جو ہاتھ میں پکڑی نہیں جا رہی ہے وہ پینسل شارپ کرتے 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 اور استعمال کرتے کرتے اتنی چھوٹی رہ گئی کہ آخر حصے تک آ گئی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, جب تک یہ آخر تک چلے گی تب تک میں اسے چلاؤں گا, ورنہ اس کا بھی میرے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. سبحان اللہ, یہ امانت داری تھی ہمارے لوگوں کی, ہمارے اسلاف کی, کہ کیسے وہ ایماندار تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ آرگنائزیشن کی ایکچولی امانت ہے مجھ پر, اگر میں اسے استعمال کرے بغیر پھینک دیتا ہوں یا فوراً ہی نہیں لے آتا ہوں تو یہ تو مجھ سے خیانت ہو جائے گی, آرگنائزیشن کا پیسہ بلا وجہ ویسٹ جائے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہم کتنی بے دردی سے اسٹیشنری کا استعمال کرتے ہیں نا, کیونکہ ہمیں وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ہم کو کیئرفلی رہنا ہے اس کے بارے میں. ان سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له قم على صدقۃ بنی فلان وانظر تأتی یوم القیامۃ ببکر تحمله العاتقہ او کاہلک له زقاء یوم القیامۃ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصرفها عنی فصرفها عنہ رواہ الطبرانی والبزار حدیث صحیح. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ فلاں قبیلے کی زکات اکٹھی کر کے لاؤ, اور ہاں دیکھو قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو. تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجئے. آپ نے انہیں سبکدوش کر دیا. یہ طبرانی اور بزار کی روایت ہے, صحیح ہے. اس حدیث سے بھی دراصل یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو اجتماعی مال ہوتا ہے, بیت المال جس کو ہم کہتے ہیں, کسی آرگنائزیشن میں, کسی ادارے میں, کسی جماعت میں, تو اس مال کی اور زیادہ ذمہ داری ہم پر بڑھ جاتی ہے, تو اس کو دیکھ دکھا کر خرچ کرنا چاہیے. جیسے کہ مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو پیسہ ہوتا ہے, جو ہماری محنت کی کمائی ہوتی ہے, اسے تو ہم بہت دیکھ دکھا کر خرچ کرتے ہیں, کبھی فضول خرچی نہیں کرتے, لیکن کسی آرگنائزیشن کا اگر پیسہ ہوتا ہے تو بے دردی سے یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہماری محنت کی کمائی نہیں ہوتی نا وہ اس بنا پر. تو ہمیں وہاں پر بھی دیکھ دکھا کر خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں, یہ کسی نے دیا ہے اور یہ ہمارے پاس اب امانت ہے, اگر اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم سے قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ایسے مال کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اگر اس میں سے خرچ بھی کریں تو ضرورت کے تحت خرچ کریں، فضول خرچی کرنے والے نہ بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔